نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم لكل شيء سقالة سقالة القلوب ذكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بعد عزیز دوستو عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں اللہ رب العزت نے ہم پر تین احسان ایسے فرمائے ہیں جو ہم سب کے لیے خاص ہیں اور ان میں ہمارے کسی اختیار کو اپنے کسی بھی کسب کو یا سبب کو دخل حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سب سے بڑا کرم ہمیں یہ فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنانے کا فیصلہ فرمایا. اللہ رب العزت خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم. اللہ رب العزت نے بہترین تقویم سے ہمیں تیار کیا. کیا یہ ہمارا اختیار تھا؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر کوئی زور تھا؟ وہ چاہتے تو ہمیں کوئی شجر حجر بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی چوپایا بنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا کہ انسان بنانے کا انتخاب فرمایا، جو مخلوق سب سے اشرف ہے اس میں سے اس کا انتخاب فرمایا. دوسرا احسان اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا جس کے لیے بھی ہمیں کوئی کسب اور کوئی سبب اختیار نہیں کرنا پڑا. ہمیں مسلمان گھرانوں میں، مسلمان ماں باپ میں، مسلمان ماحول میں جنم دیا، یہ بھی ہمارے اختیار کا معاملہ نہیں تھا. ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اس راستے کو، اس اسلام کو کتنی دیر کے بعد حاصل کیا اور انہیں حسرت رہی کہ کاش یہ چیز انہیں بھی ہماری طرح پیدائشی طور پہ مل جاتی. یہ چیزیں جتنی آسانی سے ہمیں ملی ہیں دوستو، اتنی ہی ان کی قدر و منزلت کا جاننا بہت ضروری ہے. ہم انسان ہیں، اس کے بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. ہم مسلمان ہیں اور پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا حق چکانا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. اور ایک تیسرا احسان، ہم جو سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ راستہ جسے تلاش کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیاں بیت گئیں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئیں. آپ تذکرۃ الاولیاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ پچھلی صدی میں بزرگوں کے واقعات پڑھ کے دیکھیں کہ کس کس طرح انہوں نے آبلا پائی کی، کس طرح انہوں نے اس دشت کی جو ہے وہ نوردی کی اور اس صحرا میں گھومے، اور کہاں کہاں سے ان کو یہ راستہ ملا اور اس کے لیے کتنا وقت ان کا صرف ہوا، اور اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں یہ نعمت گھر بیٹھے ملی، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارے کسی کمال کو، ہمارے کسی علم کو، ہمارے کسی شعور کو دخل حاصل تھا، کہ ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو اس راستے کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں، اندازہ ہوگا تو اپنے گھروں سے خانقاہ کا رخ کریں گے. انہوں نے اپنی خانقاہ سے ہمارے گھروں کا رخ کیا، جس کی نظیر آپ تاریخ میں پیش ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر سے نکلے، کریا کریا گئے، گاؤں گاؤں گئے، شہر شہر گئے، اور انہوں نے اس چراغ کو جلانے کے لیے اپنی عمر بسر کر دی. اور پھر ایسے شاگرد ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے جنہوں نے ان کے اس سفر کو اور اس عزم کو اور اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جان بھی صرف کی، اپنا مال بھی صرف کیا، اپنا وقت بھی صرف کیا. اس کی نظیر بھی اگر آپ کو کہیں ملے تو مجھے ضرور بتا دیں. ایک لمبا سفر ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے قبلہ حضرت جی کے ساتھ، حضرت شاہ صاحب کے ساتھ طے کیا ہے. اہل اللہ کے وہ واقعات جو کتابوں میں درج ہیں، ان کا تذکرہ حضرت گوہر ایمان صاحب بڑی تفصیل سے کل فرما چکے ہیں، اور انہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن یہ وہ دو ہستیاں ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر ہم صرف ان پر تدبر کر لیں اور ان پر غور کر لیں جن کا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، ان سے ذرا پوچھیں کہ اس لمبے عرصے میں کبھی اخلاق سے گرتا ہوا دیکھا ہو، کردار سے گرتا ہوا دیکھا ہو، اقوال میں کہیں سچائی کی بجائے ملاوٹ دیکھی ہو. اس دور کے اندر یہ چیزیں ناممکنات میں سے ہیں. کرامتیں بہت حضرت کی بیان کی جا سکتی ہیں، اس سلسلے کی بیان کی جا سکتی ہیں، وہ ساری رات گزار لیں اس میں، سارا دن گزار لیں تو شاید کم ہے، لیکن سب سے زندہ جاوید کرامت ہمارے مشائخ خود ہیں کہ وہ اس حسن اخلاق کا مرقع ہے جس کا سبق سرکار دو عالم وسلم نے دیا تھا، ان کی زندگی اب و درگزر کی چلتی پھرتی مثال ہے، سخاوت ان کے ہاں عام ہے اور عدالت ان کے ہاں عام ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ درگزر کا معاملہ کرنا، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا اور ہم سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، ہمارے ساتھ جتنا وقت حضرت کا گزرا ہے، ہمیں جنہیں بیرون ملک رہنے کا اتفاق ہوا کبھی حضرت نے ہم سے کوئی تقاضا نہ کیا، حضرت جب بھی وہاں تشریف لائے ایک ہی بات حضرت نے فرمائی کہ میں یہاں پر اپنی گرا سے ٹکٹ لے کے آتا ہوں، اپنا وقت صرف کر کے آتا ہوں اور صرف ایک ہی کام کے لیے آتا ہوں کہ اپنا درد دل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں، اور وہ درد دل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے کاش وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر حضرت کے درد دل کا عالم یہ تھا کہ سال کے بعد تشریف لائے وہ لوگ جو ایک سال بھر نہ آئے تھے، ان کے بارے میں حضرت نے دریافت فرمایا کہ وہ اشخاص جو پچھلے سال نظر آتے تھے اس وقت نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں، تو ہم جس طرح آپ سب کہیں گے ہم نے بھی یہی کہا کہ وہ تو سارا سال آئے ہی نہیں، کسی بھی جمعرات کو نہیں آئے، کسی بھی بدھ کو نہیں آئے، کسی بھی مقررہ پروگرام میں نہیں آئے، تو اب ہم ان کا پیچھا کب تک کریں، تو حضرت کا ظرف دیکھیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اسی وقت انہیں فون کریں اور انہیں میرا نام لے کے درخواست کریں کہ وہ آ جائیں، اور جب وہ آ جاتے تو کبھی ان کو نادم نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ انہیں یہی بات لوٹا کے کہی کہ ایک درد دل آپ کے سامنے پچھلے سال بیان کیا تھا، چونکہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی تو قیاس کیا کہ آپ کو وہ بات دوبارہ سمجھا دی جائے، حضرت کے ہاں اس بات کی بہت قیمت ہے کہ ایک ساتھی ضائع ہونے سے بچ جائے، 10 نئے ساتھی جوڑنے سے ہمیں اس بات کی زیادہ فکر دامنگیر ہے کہ جو ہم لوگ جڑ چکے ہیں وہ اس راستے سے کھوٹے نہ ہو جائیں، کیونکہ شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کی یہ پوری کوشش ہے کہ ہمارا یہ راستہ کھوٹا کر دے، اور وہ کھوٹا دوستو کب کرے گا، جب ہم تذبذب کا شکار ہوں گے، ہم تذبذب کا شکار ہوں گے اپنے مشائخ کے بارے میں، ہم تذبذب کا شکار ہوں گے اس راستے کے بارے میں، تو یقین رکھیں کہ دو کشتیوں کا مسافر کبھی پار نہیں لگا کرتا، تذبذب کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ راستہ ہے یا نہیں ہے، میں یہ سمجھوں یہ راستہ درست ہے یا نادرست ہے، اس کے بارے میں ہی یہ تمام اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہم سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس کو جو تذبذب ہو وہ دور کر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم یقین کے مسافر ہیں، اور یہ سب حضرت کی جوتیوں کے صدقے سے، ورنہ یہ راستہ کتابوں سے سمجھ نہیں آتا، مدارس میں سمجھ نہیں آتا، یہ اہل اللہ کی جوتیوں کی دھول ہی میں سمجھ آتا ہے، اور جن کو سمجھ آ چکا ہے آپ ان لوگوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس وقت کو قیمتی بنائیں، یہاں پر ہمارا بہت خیال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں لاڈلے بچوں کی طرح اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، ہمارے آرام کا اور آسائش کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارا وقت دوستو قیمتی اس وقت بنے گا جب ہم اس راستے کا یقین اپنے دل کے اندر لے کے واپس جائیں گے، اگر ہم صرف اجتماعات میں شرکت برائے شرکت کے لیے آئیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم شرکت برائے اصلاح کریں گے، اور اس اصلاح کی جتنی ضرورت دوستو آپ کو ہے اس سے زیادہ ضرورت مجھے خود ہے، جب سے میں بیرون ملک سے ملازمت چھوڑ کے آیا ہوں تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، میں نے اپنے انہی بزرگ ساتھیوں سے جو میرے ساتھ ہیں وہ باتیں سیکھی ہیں جو میں نے ساری زندگی میں نہیں سیکھی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر لمحے میں ایک اللہ رب العزت نئی چیز سامنے لا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں، انہوں نے وہ بات پہلے تذکرہ نہیں کی ہوگی لیکن اب تذکرہ ہوگی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ایسی محفلوں کو جیسا کہ صبح بھی آپ سے درخواست کی گئی کہ ان اجتماعات کو لازم پکڑیں، یہ اجتماعات ایک مقصد کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، یہ تربیت گاہ ہیں، یہ آپ کے گھروں پہ دستک دی جا رہی ہے، آپ کے گھر آ کے منعقد کر رہے ہیں، جو پشاور سے کسی وجہ سے نہیں نکل سکے ان کے پاس پشاور میں آ جائیں، جو ملتان سے نہیں نکل سکے ان کے پاس ملتان میں چلے جائیں، جو راولپنڈی سے نہیں نکل سکے راولپنڈی میں چلے جائیں، یہ تمام جو ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اور ہم ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم جتنی ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اتنا یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقرب ہوتے چلے جائیں گے، آخر میں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ وہ آیت ہے جس کا اکثر سلوک کی کتب میں دلیل کے طور پہ حوالہ دیا گیا ہے. یہ سورہ آل عمران کی دلیل قاطع آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے الذین یذکرون اللہ, کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام و قعود و علی جنوبہم, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے. اس کے بارے میں جو سب سے اچھی تفسیر ہے وہ تفسیر مزری میں لکھی گئی ہے کیونکہ وہ خود اہل اللہ عارفین کاملین کے شاگردوں میں سے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی, اور اس کی بڑی صفت یہ ہے کہ آج سے 350-400 سال پہلے جو پہلی عربی تفسیر اس بر صغیر میں لکھی گئی وہ یہ تفسیر مزری تھی, اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن لکھی ہے اس انہوں نے جا بجا انہی کے حوالے نقل کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ ایک حجت تفسیر ہے. تو اس میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تین کیفیات ودیت کی ہیں وہابی طور پر, ایک بیٹھنا, ایک لیٹنا اور ایک کھڑے ہونا. چوتھی کیفیت وہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, تیرتا ہے, اڑتا ہے, یہ اس کی اپنی صفات نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اسے ودیت کی گئی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو تین اختیاری کیفیات ہیں ان میں ہر وقت اللہ کو یاد کرے, یعنی 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرے, کوئی لہجہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو. اور اس کے ساتھ پھر کیا کرے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کی تخلیق میں تدبر کرے, غور کرے, فکر کرے. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے یہ بندہ, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, کہ ہمارے رب تو نے اس کو ابس پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا ہے, اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ پس تو ہمیں جہنم کی دہکتی آگ سے بچا. اور یہ وہی چیز ہے جس کا مسلسل تسلسل سے تذکرہ آپ کو احادیث مبارکہ میں ملے گا, مراقبے کے فضائل ملیں گے, ذکر کے فضائل ملیں گے, اور پھر اس کا تعامل ملے گا سلف صالحین کا آج تک. اسی لیے اس کو سلسلہ کہتے ہیں, یہ تسلسل سے بنا ہے, اور اس کو انگریزی میں چین بھی کہتے ہیں. اور دوسری چیز جو حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کو نقل کی ہے, لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, کہ ہر ایک چیز دوسری چیز کو چمکاتی ہے, اور دلوں کو چمکانے والا اللہ کا ذکر. اور یہی چیز سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف ذکر الہی ہی میں مزمر ہے. وما علی النبی, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.